السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الشفيع جناح الطالب درود پڑھیے محمد و علی خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد علی محمد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی فرمان نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 63 سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اشفیع جناح الطالب ساتھی و مددگار طلب کرنے والے کے لیے جستجو کرنے والے کے لیے پر کی حیثیت و بازو کی حیثیت رکھتا ہے. امیر المومنین کا یہ حکیمانہ جملہ انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ان اصولوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کا نام دیا ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے، جہالت سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے اور حماقتوں سے نکالیں اور انہیں ہدایت کی طرف لے کر آئیں. ہدایت کا طریقہ حکمت کہلاتا ہے. اردو میں حکمت پرانے طریقہ علاج کو کہتے ہیں، یونانی طرز علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے. عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں حکمت علاج کو نہیں کہتے، حکمت مضبوط اور مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں، ایسے قانون، ایسے ضابطے جن کے تحت انسان نے زندگی گزارنی ہے اور جن کے اندر کوئی شک، شبہ اور سستی نہ ہو، ایسے قوانین جو بہت مضبوط اور مستحکم ہوں. حکیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے ہے، قرآن کی صفت میں سے ایک حکیم ہے. انبیاء کرام صاحبان حکمت ہیں اور ان کا کام انسانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. دین کا طریقہ زندگی، دین کی رہنمائی اور اصول حکمت کہلاتے ہیں، اور دین کے مقابلے میں جو طریقہ ہے وہ حماقت کہلاتا ہے، صفاحت اور بے وقوفی. تمام دنیا کے انسان، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، دو میں سے کسی ایک طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، یا حکمت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا حماقت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. تیسرا بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. حماقتوں سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے ہیں اللہ کی جانب سے حکمت لے کر. حماقتوں کے بارے میں قرآن نے بھی منع کیا کہ نہ خود احمق بنو، بیوقوف، اور نہ کسی کو بیوقوف بناؤ، نہ کسی بیوقوف کو ساتھی بناؤ، نہ کسی بیوقوف کو شریک زندگی بناؤ، نہ کسی بیوقوف کو شریک سفر بناؤ، نہ کسی بیوقوف کو شریک کاروبار بناؤ. دوری اختیار کرو حماقت و بے وقوفی سے. علی علیہ السلام نے لوگوں کو بھی وصیت کی اور اپنے اولاد کو بھی, اور خصوصاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ وصیت کی جو نہج البلاغہ میں ہے, یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق, اے فرزند میرے پیارے, کبھی بھی کسی بیوقوف کا آپ کو اپنا ساتھی نہ بنانا, دوست نہ بنانا, بیوقوف کو اپنے قریب نہ آنے دینا, چونکہ بیوقوفی اور بیوقوف وہ راستے اور انسان ہیں جو اگر آپ کے ساتھ بھلائی بھی کرنا چاہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو. بیوقوف اسی کو کہتے ہیں اگر کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہے تو نقصان کرتا ہے, ہمدردی میں بھی بے دردی دکھاتا ہے, انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے ان کو اپنے قریب نہ آنے دو. بیوقوف وہ لوگ ہیں جو راہ دین سے, انبیاء کی راہ سے دور ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. مسلک ابراہیم, راہ ابراہیم و راہ انبیاء سے جو دور ہوا وہ بیوقوف ہے, وہ سفی ہے, اگرچہ کتنا ہی چالاک بنتا پھرے. بعض لوگ ہیں بڑے چالاک مشہور ہیں اور چالاک بنتے ہیں, چالاکیاں دکھاتے ہیں, ہوشیاریاں دکھاتے ہیں. ان کو خداوند تعالیٰ نے کہا یہ بیوقوف ہیں, یہ احمق ہیں. راہ ابراہیم و راہ انبیاء سے دوری حماقت و بیوقوفی ہے. انسان کی احمقانہ زندگیاں جب انسان گزارتا ہے, بیوقوفی کی زندگیاں, بیوقوفی کی زندگی میں بہت سارے اثرات ہیں, جیسے جھگڑے, لڑائیاں, کدورتیں, نفرتیں, دشمنیاں, حسد, ضد, ہٹ درمی, اور اس طرح کے صفات جو بیوقوفی کی زندگی کی علامتیں ہیں. ہم لوگ اگر اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو گھروں کے اندر آپ کو بہت واضح طور پر گھریلو ماحول میں بیوقوفی نظر آ رہی ہوتی ہے. قریبی ترین رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, مثلا ساس بہو, حماقت کا ایک منظر گھروں کے اندر ساس اور بہو کی جنگ ہے. پہلے جاتی ہے, جا کر انتخاب کرتی ہے لڑکی, پھر ایک ہفتے بعد اسی کو لڑنا شروع کر دیتی ہے اس کے ساتھ. دونوں کام بیوقوفی کے تحت کرتے ہیں, انتخاب بھی بیوقوفی کے ساتھ کرتے ہیں, پھر بعد میں لا کر اس کو لڑائی بھی بیوقوفی کے ساتھ کرتے ہیں. گھروں کے اندر رہنے والے افراد بعض اوقات سگے بھائی, عزیز رشتہ دار, قریبی پڑوسی, مومن, ایک ہی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے, ایک ہی دین سے تعلق رکھنے والے آپس میں الجھ جاتے ہیں. اس کو حماقت کہتے ہیں. حماقت کا نتیجہ عداوت ہے, جہالت ہے, صفاحت ہے, دشمنی ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں یہ امور تفرقہ ہے, لڑائیاں ہیں, حسد ہے, یہ بیوقوفی کی زندگی کی نشانیاں ہیں. بیوقوفی کا مسلک و مذہب ہے پورا. بیوقوفی کے بھی امام ہیں, پیشوا. بیوقوفی کے پیشوا قرآن کریم نے فرمایا کہ آبا و اجداد ہیں, بڑے جو گزرے ہیں اور کچھ سنتیں, روایتیں, رسم و رواج قائم کر کے دوسروں کے لیے چھوڑ گئے ہیں. کہ جب انبیاء دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ او اللہ کے دین کی طرف, تعالوا الی ما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ, یہ جواب دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, جو کچھ ہمارے آبا نے ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے, انبیاء سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, آبا کا دیا ہوا کافی ہے. اور قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اولو کانو آباؤہم لا یعقلون, یہ آبا تمہارے بے وقوف تھے, بے خرد و بے عقل, اور انہوں نے غلطی سے کوئی رواج قائم کر دیا تو آپ بھی اسی پہ ڈٹے رہو گے اور انبیاء کو جھٹلاتے رہو گے, انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دو گے تم. اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ہر پہلو سے حماقت ہی طاری ہے و چھائی ہوئی ہے. گھریلو ماحول میں بیوقوفی و حماقت, شہری ماحول میں بیوقوفی و حماقت, اجتماعی سماجی ماحول میں بیوقوفی و حماقت, سیاسی ماحول میں بے وقوفی وحماقت، حتیٰ مذہبی ماحول وہ بھی بے وقوفی اور حماقت کے سائے میں کیا رنگ بن گیا ہے، قتل و غارت، دشمنی، نفرت، ان چیزوں سے نکالنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، رہنما و پیشوا بھیجے کہ لوگوں کو حماقت کی زندگیوں سے نکالیں اور انہیں حکمت کی تعلیم دیں. حماقت کا علاج حکمت ہے، حماقت کا علاج حماقت نہیں ہے، بیوقوفی کا علاج بیوقوفی نہیں ہے. حکمت عرض کیا کہ اردو میں یا ہمارے باقی زبانوں میں پاکستان میں حکمت کہتے ہیں کسی پنساری کے پاس جانا اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، اسپتال میں نہ جانا، یا پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اگر پیر کے پاس دم اثر نہ کرے تو پنساری کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بیماریاں حد سے گزر چکی ہوتی ہیں، کہ یہ خود ایک بیوقوفی ہے. پیر صاحب خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ ڈاکٹروں اسپتالوں میں جا کر باقاعدہ ریکارڈ چیک کریں، اکثر پیر ایڈمٹ ہوتے ہیں، وی آئی پی رومز لیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہاں اپنا علاج ڈاکٹروں سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سارے پیروں کے پاس آتے ہیں، اور پیر بھی کہتے ہیں جلدی جلدی کہ جلدی آؤ، یہ تعویذ لے جاؤ، یہ کام لے جاؤ، کیونکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. خوب، جب پیر صاحب ڈاکٹر سے ٹھیک ہوتے ہیں تو مرید کو بھی وہیں جانا چاہیے، ڈاکٹر سے ٹھیک ہونا چاہیے. بے شک پیر صاحب کا حصہ ان کو دے دیں، لیکن علاج ڈاکٹر سے ہی کرائیں. میں ہی نہیں کہتا کہ پیروں کو محروم رکھیں، ان کا حصہ نہ دیں، جو عقیدت کے طور پر ان کو دیتے ہیں وہ ضرور دیں، لیکن علاج ڈاکٹر سے کرائیں، طبیب سے کرائیں. خوب، اسی طرح پاس پھکیاں کھاتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور ڈاکٹروں سے روکتے ہیں، بیوقوفی ہے. بھلے کسی زمانے میں جب بیماریاں نیچرل تھیں تو علاج بھی بوٹیوں سے ہوتا تھا، ایک بوٹی کھانے سے بیمار ہو جاتے تھے، دوسری بوٹی کھانے سے ٹھیک ہو جاتے تھے. آج کی کوئی بیماریاں بوٹیوں سے نہیں پیدا ہوتی، کیمیکل سے پیدا ہوتی ہیں، صنعتی چیزوں سے. اور ان چیزوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بوٹیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ٹھیک بھی کیمیکل سے ہی ہونی ہے. وہ درود پڑھیے محمد والے. Allah. درود پڑھیے محمد علیہ. آج دین سے دوری کے نتیجے میں قرآن و اہل بیت سے دوری کی وجہ سے ہر طرف حماقت کے اور بے وقوفی کے سائے پڑے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں پوری مملکت تباہ اور آشفتہ ہے. حتی مذہبی دنیا, جن کو بہتر ہونا چاہیے باقی لوگوں سے, وہ بھی ہم دیکھیں کہ ہدایت کے اصولوں سے دور ہیں. عزیزان, حکمت اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں, طریقہ علاج نہیں. آیات الہی قرآن کی آیات کی حکمت ہیں ساری, اور رسول اللہ کے فرامین حکمت ہیں, ائمہ ہدا کی رہنمائی حکمت ہے. یہ ان میں سے ایک بہت خوبصورت حکمت کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے, خطبے, خطوط اور مختصر جملات, جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اصول ہیں. ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے, روز کے معاملات ان اصولوں کے تحت ہم بسر کریں. عموماً ہم نے اصول زندگی آبا و اجداد سے لیے ہیں یا دوسروں سے دیکھا دیکھی لیے ہیں, لیکن کبھی کبھار کسی گفتگو میں ریفرنس کے طور پر دینی پیشواؤں کے حوالے دے دیتے ہیں, ان کے تحت زندگی بسر نہیں کرتے, حوالہ ان کا دے دیتے ہیں کسی وقت یاد آ جائے قول. یہ روزمرہ زندگی کے اصول ہیں, خاندانی تعلقات, روابط, میاں بیوی کے آپس میں تعلقات, ہمارے آبائی تعلقات ہیں, علاقائی تعلقات ہیں, کہ بیوی کا مطلب یعنی کنیز, خادمہ, شوہر کا مطلب یعنی ڈکٹیٹر. یہ تعلق تو ہندوستانی تعلق ہے, دینی تعلق نہیں ہے. دینی نقطۂ نگاہ سے زوج و زوجہ دو انسان ہیں قابل احترام, اور دونوں ایک زندگی کے رکن ہیں, ایک دوسرے کا احترام کریں. ہمارے عموماً شادیاں کی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, لہذا چلو شادی کراتے ہیں بچے کی. وہ جہاں پر آپ کو نوکرانی چاہیے وہاں پر آپ بہو لے آتے ہیں. بہو الگ چیز کا نام ہے, نوکرانی الگ چیز کا نام ہے. آپ بہو لے کر آئے ہو, اس کو احترام کے ساتھ لے کر آؤ, تاکہ وہ بھی محترم ہو, آپ کے خاندان کا حصہ ہو, آپ کا بھی احترام کرے. لیکن آبائی اصول یہ ہیں کہ نہ, آبائی اصول یہ ہیں کہ شادی ہونی ہے پہلے دن ہی روک ڈالنا ہے, لڑکی نے شوہر پر اور شوہر نے لڑکی پر, جس طرح تسخیر کرنا ایک دوسرے کو, جیسے جن تسخیر کرنا ہے انہوں نے. یہ آبائی حماقت کی زندگی ہے, احمقانہ زندگی, جس کو ہم کہتے ہیں شریکہ, ایک اصطلاح ہے یا معاشرے کے اندر ہماری معاشرتی اصطلاح ہے, شریکہ ہے. فلاں کے ساتھ ہمارا شریکہ ہے. شریکہ کیا ہے؟ یعنی اس کو کھولیں اگر, یعنی اس کے ساتھ ہماری ایک چھپی ہوئی پنہان رقابت ہے, دشمنی ہے, اس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, اس کے سامنے ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کرنی ہے, اسے اپنے راز چھپانے ہیں, اس پر بھروسہ نہیں. یہ ہے کون؟ اپنا قریبی, اپنا ہی کوئی رشتہ دار, گھر کا آدمی, اس کے ساتھ شریکہ ہے. شریکہ یا نیچے, شریکہ ہندوستانی پرانے آباؤں کا اصول زندگی ہے کہ شریکے کے تحت زندگی بسر کرو. نہ عزیز من, حکمت کے تحت زندگی بسر کرو. جس طرح ائمہ خدا نے جو اصول بتائے ہیں, انبیاء نے جو اصول بتائے ہیں, اس طرح سے زندگی بسر کرو. اس میں سے ایک ضابطہ نہج البلاغہ میں, ایک حکمت آج کی اس مجلس میں اس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے, 63 نمبر حکمت ہے, مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا, اس ترتیب کے ساتھ 63 نمبر حکمت ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں, اشفیع و جناح و طالب, طالب طلب کرنے والا, جستجو کرنے والا, شفیع ساتھی ہے, جناح بازو یا پر کو کہتے ہیں, جو انسان کسی چیز کا طلبکار ہو، طلب کر رہا ہو، ڈھونڈ رہا ہو، تلاش کر رہا ہو، تو ساتھی اس کے بازو کی حیثیت رکھتا ہے. خب طالب، ہر انسان طالب ہے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو طلب کر رہے ہیں ہم. کوئی علم طلب کر رہا ہے، کوئی مال طلب کر رہا ہے، کوئی دنیا طلب کر رہا ہے، کوئی اور کسی چیز کی طلب میں ہے. آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کسی چیز کی طلب نہ رکھتا ہو. کچھ ایسی ٹیمپریری طلب ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. کچھ ہمیشہ کے لیے ہیں. جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی طلب کرتا ہے، جس کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا طلب کرتا ہے، جس کو نیند آتی ہے وہ بستر طلب کرتا ہے، جس کو سردی لگتی ہے گرم کپڑے طلب کرتا ہے. وہ ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز طلب کر رہا ہے، ہر انسان طالب ہے. دین میں ہے کہ ہر طالب اور ہر طلب اچھی نہیں ہے. بعض طلب انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے. کچھ چیزوں کی طلب ہے جو انسان کو کرنی چاہیے اور وہ خوب طلب ہے. ایک ہے انسان کو طلب کمال کرنا چاہیے، چونکہ انسان ناقص ہے نہیں جانتے، علم طلب کرنا چاہیے، فضائل طلب کرنے چاہیے. طالب العلم یعنی جو علم کی جستجو میں ہو، علم کی تلاش میں جا رہا ہو، علم کے حصول میں کوشش کر رہا ہو. کہ اس کی طرف کم جاتے ہیں لوگ، یہ طلب کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں. جیسے آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے کہ سانس لیں، آپ کا معدہ نہیں کہتا کہ سانس لو، آپ کے پھپھڑے کا تقاضا ہے کہ سانس لو. اپنے نہیں دیکھے ہوئے جانوروں کے تو دیکھیں، قربانی کے جانور کو جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں، خون بھی ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، پھپھڑے ہوتے ہیں، معدہ، اوجری، یہ ساری چیزیں جانور کے اندر ہیں. تقریباً ملتی جلتی چھوٹے بڑے سائز کی انسان میں بھی وہی ساری چیزیں موجود ہیں. ہم جو سانس لیتے ہیں، ہمارا سانس معدے میں نہیں جاتا، اوجری میں نہیں جاتا. کہاں جاتا ہے؟ پھپھڑے میں جاتا ہے، وہاں سے راؤنڈ لگا کے پھر باہر آ جاتا ہے. خب بس پھپھڑا طلب کرتا ہے ہوا، آکسیجن. معدہ طلب کرتا ہے خوراک، کھانا، پانی. اور اسی طرح آپ کا دل طلب کرتا ہے خون، دل میں خون جائے. آپ کے جسم کے سارے اعضاء کچھ نہ کچھ طلب کر رہے ہیں. بھوک اسی طلب کا نام ہے. اندر سے طلب پیدا ہوتی ہے، غذا کم ہو جاتی ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارے، جسم کا ہر حصہ غذا مانگتا ہے، کھانا دو. اور چونکہ معدے سے سب کو سپلائی جانی ہے، لہذا ہمیں بھوک کا احساس پیٹ میں ہوتا ہے، ورنہ بھوک سارے جسم میں ہوتی ہے. یہ آپ کی انگلیاں، ناخن، بال، سب مانگتے ہیں، غذا مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. یہ طلب ساری جمع ہو کے معدے میں آتی ہے، معدہ پھر آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو بھرو، کھانا ڈالو اسے. انسان کے اندر جسم ہے اور روح ہے، یا میں یوں کہوں کہ فطرت، جس کو قرآن کریم نے فطرت کہا ہے. انسان کی فطرت بھی طلب کرتی ہے اور انسان کا جسم بھی طلب رکھتا ہے. ہمیں فطرت کی طلب کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن جسم کی طلب کا مکمل اندازہ ہے کہ جسم کیا کیا مانگتا ہے. آرام مانگتا ہے، آسائش مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، لذت مانگتا ہے، مٹھاس مانگتا ہے، چٹپٹی چیزیں مانگتا ہے، ذائقے مانگتا ہے، مسالے مانگتا ہے، یہ بریانی مانگتا ہے، حلوے مانگتا ہے، لنگر مانگتا ہے، اور چیزیں. یہ جسم ہمارا کپڑے مانگتا ہے، جوتے مانگتا ہے، اب یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کی ضروریات ہیں. آپ کے اندر فطرت بھی ہے، روح بھی موجود ہے اور وہ بھی مانگ رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں دو بچے کچھ مانگ رہے ہوں تو ایک آرام سے مہذب طریقے سے مانگتا ہے، مثلا وہ آرام سے کہتا ہے کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے تو دے دو، اور دوسرا یہ نہیں کرتا، زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، وہ جس کو عام لوری کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، جب کوئی اس طرح سے مانگے نہیں شور کر کے مانگے, بہت زیادہ رو رو کے مانگے, ضدی نہیں, اس طلب کا نام پوچھنا چاہ رہا تھا نا. کہ یہاں بعض اوقات سنا ہے استعمال اس کا کہ عام لوری زبان جو بولی جاتی ہے عام لوگوں کے اندر, اس کو کہتے ہیں باں باں کرتا ہے, یہی کہتے ہیں نا کہ یہ غلط تو نہیں تلفظ میرا جی, ہاں کہ باں باں کرتا ہے یہ بہت. عموماً اس کی عادت پہلے پوری کی جاتی ہے جو باں باں بہت کرتا ہے نا. اگر ایک آدمی معذب طریقے سے بڑا شریفوں کی طرح مانگ رہا ہے کہ بھائی یہ مجھے چاہیے, وہ کھڑا رہتا ہے, لیکن جو باں باں کرتا ہے اس کو دے دیتے ہیں, جلدی اس کو دیتے ہیں. گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ بچے زیادہ شور مچاتے ہیں, مائیں ان کو جلدی دے دیتی ہیں, جو بچے آرام سے مانگتے ہیں وہ بےچارے بیٹھے رہتے ہیں. یہی حال ہے, جسم اور خواہشات یہ شور مچاتے ہیں, فطرت مہذب طریقے سے انسان سے تقاضا کرتی ہے. فطرت شور مچاتی, شور نہیں مچاتی, اس لیے ہم اس کی طلب کی طرف توجہ نہیں رکھتے کہ ہماری فطرت کا بھی کوئی تقاضا ہے ہم سے. اور ساری عمر ہم جسم کا منہ بھرنے میں لگے رہتے ہیں, جسم کی ڈیمانڈ, جسم کا تقاضا, جسم کیا مانگ رہا ہے. اب روزے آتے ہیں, روزے فطرت کا مہینہ ہے, رمضان فطرت کا مہینہ ہے, لیکن مارکیٹ سے ساری چیزیں جسم کے لیے خرید کے لاتے ہیں. توجہ کریں, قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ ماہ رمضان فطرت کا مہینہ ہے, فطروں کو, لہذا ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو کیا دن آتا ہے؟ عید. اس عید کا نام کیا ہے؟ عید الفطر, یعنی فطرت کی عید. آج کس کا جشن ہے؟ فطرت کا جشن ہے, چونکہ مہینہ فطرت کا گزرا ہے. وہ فطرت کے مہینے میں کیا کیا ہے؟ سموسے, پکوڑے, روح افزا, چاٹ. کوئی منڈی میں ایسا کچرا نہیں تھا جو رہنے دیا ہو, بالکل مارکیٹیں خالی کر دیتے ہیں, سارا غلہ اٹھا کے پکا کے کھا لیتے ہیں. عجیب ہے, فطرت کے مہینے میں بھی جسم کا طلب پوری کی آپ نے. تو قرآن کا مہینہ ہے, قرآن فطرت, قرآن طلب کر رہی ہے, ہدایت طلب کر رہی ہے, نور و علم طلب کر رہی ہے, لیکن جسم سموسے طلب کر رہا ہے, حلوے طلب کر رہا ہے. اور سارا ماہ رمضان ہمارا جسم کی طلب میں پورا ہو جاتا ہے. فطرت کی آواز ہی نہیں سنتے ہم کہ یہ مانگ کیا رہی ہے, اور بالکل ہی فراموش, بھول گئے ہیں ہم, فطرت بھولے ہوئے ہیں. جسم کی طلب کا بہت غلبہ ہے, ہر انسان جسمانی ضروریات کی طلب میں ہے. اس وقت آپ جائیں مثلا لاہور شہر کوئی, یا لاہور شہر کی کوئی ایک مارکیٹ, کسی ایک بازار میں چلے جائیں, حتیٰ کوئی دوسرے تیسرے درجے کا بازار, نہ مین بازار, اس میں جا کر دیکھیں, اس وقت موجود لاکھوں لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں, بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گاڑیوں پہ جا رہے ہیں, رکشوں پہ جا رہے ہیں, دوڑے ہوئے جا رہے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں, ٹھیلے ٹکرے لگا رہے ہیں. وہ ان کو پوچھے بھائی کیوں ہے, کیا جلدی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے جلدی ہے, میں نے کچھ ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے. یہ سب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پورے لاہور میں آپ سروے کر کے دیکھیں, آپ کو طلبکار ملیں گے, طالب لاکھوں. اسی وقت ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یا گنا کر گاؤں میں مجلس کر رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ لاہور میں بیٹھ کر جا کر طلب میں, جستجو میں ہیں. ان سب کا سروے کر لیں, یہ کس چیز کی جستجو میں ہیں, کس چیز کی طلب میں ہیں. پورا شہر عورتیں مرد پرس بیگ بھرے ہوئے ہیں پیسوں کے, اور دکانوں کی طرف ہجوم, لشکر کے لشکر جا رہے ہیں. یہ سب کے سب جسمانی لذتوں کی طلب میں ہیں, لذتوں نے جو طلب کیا ہے اس کی جستجو میں ہیں, لذتوں کی طلب میں, جسمانی ضروریات کی طلب میں. اور ان پورے لاہور شہر میں آپ آج ہی اگر گھوم کے دیکھیں, ان میں سے کتنے جو فطرت کی تقاضے کی طلب میں ہوں, کہ فطرت بھی ہم سے کچھ مانگ رہی ہے, اس کی جستجو میں ہوں. شاید اکا دکا مل جائے آپ کو, میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن ان کی تعداد انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوگی, چونکہ فطرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں, بھول چکے ہیں ہم. بس طالب بہت ہیں, لیکن طالب جھوٹی چیزوں کے طالب, لذتوں کے طالب, اور بعض ایسی طلب ہیں کہ جتنا ڈالو طلب ختم نہیں ہوتی، جیسے طلب المال، مال کی طلب کبھی بھی سیر نہیں ہوتی، کبھی بھی بھرتا نہیں انسان مال کا طالب. مثلا ایک انسان ہے، کہتا ہے کتنی ضرورت ہے، 100 روپیہ، اب 100 روپیہ اس کو دے دو، کیا اب طلب ختم ہو گئی اس کی؟ کہتے ہیں اب 200 دو. ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس اتنی ثروت ہے، ان کے پاس حساب و کتاب نہیں ہے، اربوں میں، بلین ٹریلینز میں ان کی دولت ہے، لیکن پھر بھی اس کی تلاش میں، پھر بھی اس کی طلب میں، پھر بھی اس کے پیچھے گم رہے ہیں، کیونکہ یہ طلب ختم نہیں ہو رہی ان کی. طالب سارے انسان ہیں، لیکن اپنی بنیادی ضرورت، اصلی ضرورت کے طالب نہیں ہیں. جن چیزوں کی طلب میں ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا لگی ہوئی ہے کثرت سے بٹورنے میں، اس چیز کی کثرت کے بٹورنے میں اور جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے جس کی قلت اس کے لیے بہت بہتر ہے. جتنا کم ہو اتنا بہتر. مثلا آپ کے اوپر بوجھ جتنا زیادہ ہو بہتر ہے یا جتنا کم ہو بہتر ہے؟ بوجھ جتنا کم ہو بہتر ہے. درد جتنا زیادہ ہو بہتر ہے یا جتنا کم ہو بہتر ہے؟ کم ہو. یہ وہ چیزیں، ان کی قلت بہت بہتر ہے. خدا سے مانگے کہ خدایا یہ کم کر دے، درد کم کر دے، دکھ کم کر دے، پریشانیاں کم کر دے، مشکلات کم کر دے. یہ جتنی کم ہو اتنی بہتر، جتنی کم ہو. لیکن اگر ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ نہ میری مشکلات تھوڑی ہیں، میں زیادہ مشکلات لینا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں مشکلات زیادہ اپنے لیے بنانا چاہتا ہوں، دکھ درد رنج بیماریاں غم زیادہ لینا چاہتا ہوں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف، احمد. لوگ اس کی قلت کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی کثرت کو ترجیح دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنی کم ہو اتنی بہتر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر. حکمت و حماقت یہاں واضح ہو جاتی ہے. جو لوگ حکمت الہی کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کی طلب کم کرتے ہیں جن کی قلت بہتر ہے ان کے لیے، اور ان چیزوں کی طلب زیادہ رکھتے ہیں جن کی کثرت بہتر ہے ان کے لیے. لیکن جو حماقت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، احمقوں کے سینگ نہیں ہوتے، احمق بھی دوسروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، وہی حلیہ ان کا بھی ہوتا ہے، عورتیں مرد بالکل بیوقوف اور عقل مند، دانا اور نادان چہروں سے نہیں پہچانے جاتے، شکل شمائل ایک جیسی ہوتی ہے ان دونوں کی، اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی طلب سے پہچانے جاتے ہیں. کس چیز کی طلب میں ہے انسان؟ جس چیز کی کمی ہو اسی کو انسان زیادہ سے زیادہ اگر فراہم کرے، یہ بیوقوف ہے. اور جس چیز کی کثرت بہتر ہے اس کی کم پر اکتفا کر لینا، یہ بیوقوفی ہے. ایک روایت میں ہے کہ چند چیزیں بنی آدم کو ہلاک کر رہی ہیں، ایک جہالت پر قناعت دکھانا. ایک انسان جاہل ہے اور قانع کہ یہ جہالت میرے لیے ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہالت، علم نہیں چاہیے، دانائی نہیں چاہیے، معرفت نہیں چاہیے. جہالت پر قانع ہو جائے، راضی ہو جانا جہالت پر، اس نے انسانوں کو ہلاک کیا ہوا ہے. نادانی پر قناعت کرنا. وہ لوگ جو فطرت کے تقاضوں کی طلب میں جاتے ہیں، یہ دانا لوگ ہیں، عقل مند لوگ یہ ہیں، جو فطرت کے تقاضوں کی جستجو میں جاتے ہیں. فطرت کے تقاضوں کی جستجو میں، خوب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں امیر ہماری فطرت کو ضرورت ہیں، لیکن یہ ضروریات ہماری ہم سے تنہا پوری نہیں ہو سکتی. بہت سارے کام ہیں جو انسان تنہا نہیں کر سکتا، اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، اور جب تک ساتھی نہ ملے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ساتھی کو شفیع کہتے ہیں عربی زبان میں، ساتھی کو شفیع کہتے ہیں. شفاعت، شف جفت، جوڑا، کچھ چیزیں ہیں اکیلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جوڑا ہیں، آپ کے اعضاء کچھ جوڑا جوڑا ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کچھ چیزیں آپ کی ایک ہیں، تنہا ہیں، مثلا سر ایک ہے، ٹھوڑی ایک ہے، چہرہ ایک ہے، پیشانی ایک ہے. جو اکیلی چیز ہو، جوڑا نہ ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وتر، یا رائج اس کو کہتے ہیں وتر. جو لوگ نماز تہجد جانتے ہیں، پڑھتے تو ہیں انشاءاللہ، لیکن جو نماز تہجد سے آشنا ہیں، ایک نماز کا نام ہے نماز تہجد. کب پڑھی جاتی ہے؟ جی
آدھی رات کے بعد.
آدھی رات کے بعد، آدھی رات جب ہو جائے، یعنی 11:30 بجے کے بعد، اور اذان صبح سے پہلے. اس کا وقت ہے نماز شب یا نماز تہجد، اس کو کہا جاتا ہے. نماز تہجد 11 رکعت ہے، اس میں سے ایک کا نام ہے نماز، 11 رکعت میں سے شف، 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر کہتے ہیں، وتر. یعنی قرآن مجید میں بھی یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، والفجر والیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم کھائی ہے. والفجر والیال عشر والشفع والوتر، شفع و وتر کی قسم. اس قرآن کریم میں بھی شفع و وتر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم لوگ زیادہ شفاعت استعمال زیادہ کرتے ہیں، شف کے بجائے شفاعت. قرآن مجید میں شفاعت بھی ہے، شفی بھی ہے، اور شف بھی استعمال ہوا ہے. شف عین کے ساتھ، شین فے عین، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. اکیلی چیز وتر کو اکیلی چیز کو کہتے ہیں وتر، اور اس کے ساتھ دوسری چیز ملے، جوڑا بن جائے، تو اسے شف کہتے ہیں. مشفو یعنی دو چیزیں مل کر ایک جوڑا. شف ہر جوڑے کو نہیں کہتے، اس جوڑے کو کہتے ہیں کہ جب دوسری چیز کے ملنے سے یہ پہلی شے مکمل ہو جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اکیلی ہیں، مثلا فرض کریں گلاس، یہ ایک گلاس ہے، اس کے ساتھ 2 گلاس رکھ دیں تو یہ پھر بھی اکیلا ہی ہے، چونکہ دوسرے گلاس کے ملنے سے اس گلاس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ 100 گلاس رکھ دیں، 100 گلاس ایک ساتھ رکھے ہوئے ہوں، ان 99 گلاسوں کا اس ایک گلاس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ اٹھا لیں، رکھ دیں، جو مرضی یہ کریں. اگر 2 میزیں رکھ دیں، اکیلی ہیں دونوں میزیں، 2 ہونے کے باوجود بھی اکیلی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری میز کا اس میز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ملا دیتے ہیں آپس میں، لیکن ان کے ملنے سے پہلی چیز کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ اکیلی چیز ہو، اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ملا دیں، تو دونوں مل کر ایک کامل چیز بن جاتی ہیں، ایک بڑی چیز بن جاتی ہیں. اس کو، ایسے جوڑے کو جس کے ملنے سے پہلی چیز اکیلی نہ رہے، اس کی طاقت میں فرق پڑ جائے، اس کی حیثیت میں فرق پڑ جائے، اس کے کام میں، عمل میں فرق پڑ جائے، اس کو جوڑا کہتے ہیں، یہ شف کہتے ہیں. مثلا ایک انسان اکیلا ہے، غیر شادی شدہ، یہ اکیلا ہے. اگر 2 مرد غیر شادی شدہ مل جائیں تو دونوں مل کے جوڑا نہیں بنتے، چونکہ دونوں کے ملنے سے دونوں ہی ادھورے رہتے ہیں، دونوں ہی ناقص رہتے ہیں. 2 غیر شادی شدہ عورتیں ہوں، اگر دونوں مل جائیں آپس میں تو بھی اکیلی ہیں، 2 عورتیں اکیلی ہیں، چونکہ دونوں کے ملنے سے دونوں کی تکمیل نہیں ہوئی. تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ زوجیت سے. زوج 2 مرد کے ملنے سے زوج نہیں بنتے، 2 عورتوں کے ملنے سے زوج نہیں بنتے. میاں اور بیوی، یہ دونوں جب ملیں تو زوج بنتے ہیں، جوڑا بنتا ہے. کیوں دونوں زوج؟ ان سے جو زوج بنتا ہے، 2 مردوں سے زوج نہیں بنتا، 2 عورتوں سے جوڑا نہیں بنتا. اس لیے کہ 2 مرد ملنے سے مردوں کی تکمیل نہیں ہوتی، 2 عورتیں ملنے سے کسی عورت کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن زوج و زوجہ، میاں بیوی ملنے سے دونوں کی تکمیل ہوتی ہے. لہذا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ پہلے اکیلا تھا، تنہا تھا، سو مردوں میں بھی رہے تو بھی ایمان ناقص ہے. اگر ایک اکیلی عورت سو عورتوں میں رہے تو بھی اس کا ایمان ناقص ہے. جب تک شادی نہیں ہو جاتی شریعت کے مطابق، اس وقت تک ناقص ہے. بس بعض ساتھ ایسے ہیں کہ اس ساتھی کے ملنے سے پہلی چیز کامل ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے کامل ہو جاتے ہیں، یا کم از کم ایک ان میں سے ضرور کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اس کو زوج کہتے ہیں، اس کو شف کہتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لفظ شفاعت زیادہ استعمال ہوا ہے، جو عقیدہ بھی ہے مومنین کا، کہ جس کے لیے سب ہم تیار بیٹھے ہوئے اور اسی لیے یہاں ڈھیلے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ہماری شفاعت ہونی ہے. شفاعت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا قرآنی تصور سے ہٹ کر ہے، ہندوستانی تصور ہے. قرآنی لفظ قرآنی ہے لیکن معنی تصور اس کا ہندوستانی ہے. کرتے ہیں نا ہم یہ کام کہ قرآنی اصطلاحات استعمال کر کے ہندوستانی باتیں کرتے ہیں، ہندوستانی تصورات. ہندوستانی تصورات، یہ شفاعت کا مطلب، یعنی جس طرح ہوتا ہے یہاں پر تعلقات، پارٹی، سفارش، کہ آپ اگر جاتے ہیں میرٹ پر نہیں ہیں اور کسی جگہ آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، بھرتی ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا جاننے والا ایم این اے، ایم پی اے، کوئی ایسا سیاسی بڑا انسان آئے جو فون کر دے، آپ کے ساتھ چلا جائے اور انفٹ آدمی کو وہاں پر فٹ کروا دے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفارش. سفارش چاہیے ہی ایسے کاموں کے لیے ہوتی ہے، ورنہ وہ جو میرٹ پر ہوتے ہیں، معیار پر ہوتے ہیں، انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. امتحان ہوا ہے، بچے نے امتحان پاس کیا، فرض کریں اس نے 10,500 نمبر میں سے 1,000 نمبر اس نے لے لیے، اس نے 1,000 نمبر بچے نے لے لیے، اس کو سفارش چاہیے کسی جگہ ایڈمیشن کے لیے؟ اس کو تو منت کر کے لے کے جائیں گے. ابھی ایسے ہی ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور ملکی و غیر ملکی کمپنیاں ساری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آتے ہیں، انہیں آ کر کہتے ہیں یہ اپنا رزلٹ دکھاؤ ہمیں. اس رزلٹ میں سے جو بہترین بچے ہوتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، انہیں وہ خود جا کر آفر کرتے ہیں. 10-10 اداروں سے ان کو آفر آتی ہے، آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں، پیسہ بھی پڑھائی کا ہم دیں گے، دولت بھی ہم لگائیں گے، گھر بھی ہم دیں گے، سب کچھ ہم دیں گے، آپ ہمارے یہاں آ کر پڑھیں. بیرونی ملک لے جاتے ہیں اس وقت، آپ کے ملک سے امریکہ اور یورپ میں آپ کی یونیورسٹیوں، کالجوں میں لوگ آتے ہیں، اسکولوں میں رزلٹ شیٹ دیکھ کر جو آپ کے بہترین بچے ہیں، 1,000 نمبر لے لیتے ہیں جو، یا 1,000 نمبر کے نزدیک نزدیک جو نمبر لیتے ہیں، ان کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جا کر ان کو مفت میں تعلیم دیتے ہیں. ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ فٹ لوگ ہیں یہ. سفارش کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جو فٹ نہ ہو، نمبر جس کے کم ہو گئے ہوں. بس انفٹ کو فٹ کرانا یہ سفارش ہے. سفارش یہاں چاہیے، ساتھی یہاں چاہیے. شفاعت کا معنی بھی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ کچھ انفٹ قیامت پہنچ جائیں گے، یہاں جنہوں نے نمبر نہیں لیے ہی نہیں ہے، کم کیا، امتحان میں ہی نہیں گئے، پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ مطمئن ہے کہ جعلی ڈگری ملتی ہے. جب آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جعلی ڈگری، اس وقت کتنے جیل میں ہیں اور کتنوں پر کیس بنا ہوا ہے، جو چوتھی بھی پاس نہیں کر سکے لیکن چودھویں کا سرٹیفکیٹ لے کر پارلیمنٹ میں چلے گئے. تعلیم چوتھی کی بھی نہیں ہے لیکن ڈگری ان کے پاس چودھویں کی ہے، گریجویشن کی ڈگری دکھا کر وہاں چلے گئے. تفتیش کرنے سے پتہ چلا کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، انفٹ ہیں، یہ جعلی ڈگری خرید کر آ گئے ہیں یہاں تک پارلیمنٹ تک. خب پارلیمنٹ میں آ گئے، اب اتنی حیثیت ان کی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، کرپٹ ملک ہے نا، رشوت، بدعنوانی، سفارش اور ہر چیز، ہر فساد یہاں موجود ہے، تو پاکستان جیسے کرپٹ ملک میں بھی پارلیمنٹ میں کوئی اگر جعلی ڈگری لے کے پہنچ جائے تو وہاں سے بھی اس کو نکلنا پڑتا ہے اور رسوا ہونا پڑتا ہے. تو جب پاکستان جیسے ملک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ جنت میں زیادہ سختی ہوگی، چونکہ جنت میں کرپشن کا نظام نہیں ہے، وہاں کسی کرپٹ کو جانے، اور اگر کوئی ایسا جھانسا دے کے گیا بھی تو پکڑا جائے گا، راستے میں ہی پکڑا جائے گا، ناکے پر ہی پکڑا جائے گا۔ انفٹ آدمی نے جنت نہیں جانا، انفٹ کے لیے الگ ورکشاپ رکھا گیا ہے وہاں پر، اس کا نام ہے جہنم دوزخ۔ انفٹ لوگ جو ہیں، جو نہیں کچھ بن سکے، ان کے لیے بھی خدا نے انتظام کیا ہوا ہے۔ لہذا سورہ رحمان میں جہنم کو نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان کا ترجیح بند تو یاد ہے نا آپ کو، کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے نسل جن و بشر، تو سقلان یعنی جن و بشر، اے جن و بشر تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے۔ وہ نعمتیں ایک ایک کر کے ذکر کرتے کرتے ایک بڑی مزیدار آیت آتی ہے جس کی طرف آج تک ہم نے توجہ نہیں کی۔ مردوں پر بھی سورہ رحمان پڑھتے ہیں، ادھر بھی سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَهَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں ہم نے وعدہ دیا ہوا تھا، اب اس کے اندر تمہارے سروں پر تانبا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عجب، یہ جہنم بھی نعمت ہو گئی، بھلے آخر جہنم میں نہ ہوتی تو ٹھکانا کیا تھا تمہارا، کدھر جانا تھا ہم لوگوں نے اگر جہنم بھی نہ ہوتی؟ لہٰذا یہ بھی نعمت ہے ایک جہنم، یہ لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ نعمت ہے ایک ان کے لیے، اگر جیل بھی نہ ان کو قبول کرے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ گھر سے تو نکال دیا گیا، رشتہ داروں نے نکال دیا، سب نے نکال دیا، جیل نے ان کو قبول کر لیا، خوب نعمت ہے ان کے لیے جیل، ورنہ جیل بھی ان کو قبول نہ کرے، کوئی زمین کا حصہ انہیں قبول نہ کرے، کدھر جائیں گے یہ؟ خوب ہادہی جہنم اللتی، یہ جہنم ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے۔ انفٹوں کے لیے وہاں انتظام باقاعدہ بڑا اعلیٰ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تربیت سے انہیں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تزکیہ و تطہیر سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک لوہا یا ایک کوئی ایسی دھات ہو جس کو کوٹ کے یا اس کو موڑ کے بینڈ کر کے اگر اس کو کام میں لایا جا سکتا ہو تو اس کو کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں ماہرین، دکانوں پہ ایسی مشینری لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایک لوہا جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی جگہ فٹ نہیں ہو رہا، نہ سریا بن رہا ہے، نہ ٹی آر این بن رہا ہے، نہ گارڈر بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میخ بن رہا ہے، اس سریے کا علاج کیا ہے؟ اس کو سٹیل مل میں سکریپ کے طور پر اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو بورے میں ڈالو، گدا گاڑی پہ لادو اور اس کو لے جاؤ سٹیل مل میں، جا کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ اس کو میلٹ کرتے ہیں، اس کو پگھلاتے ہیں، اس کو کتنا ٹیمپریچر دیتے ہیں؟ بہت ہائی ٹیمپریچر، ہائی ٹیمپریچر میں لوہا ڈال کے اس کو پگھلا دیتے ہیں، پگھلی ہوئی چیز بن جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے جو پگھلائے بغیر کچھ بھی نہیں بن سکے؟ بہت ہائی ٹیمپریچر دیا جائے گا ان کو، کیوں؟ کہ ماہرین بھیجے اللہ نے، انبیاء و ائمہ، ان ماہرین نے بہت کوشش کی گاڑ کے کچھ بنا دیں ان کا، ان کو رگڑ کے کچھ نہ کچھ ان کو بنا دیں، کوئی ریگمار چلے، کوئی ان کے اوپر ایسی چیز چلے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آخر کار تشخیص یہ پایا کہ یہ سکریپ ہے، سکریپ کو جمع کرو ادھر اور اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور اس مل میں جا کے ڈال دو جہاں پر ٹیمپریچر بہت ہائی ہے۔ وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر و انسان ہیں اور جس کی جہنم کی آگ تصور سے باہر ہے۔ کیوں اتنا ہائی ٹیمپریچر جہنم کا رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ بہت شقی ہے، شقاوت ہے، سخت ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، اثر نہیں ہوتا واز کا، نصیحت کا، تعلیم کا، تربیت کا، تطہیر کا، امام کا، نبی کا، عالم کی کسی زبان کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ خوب اس سکریپ کو کیا کریں ابھی ہم؟ نہ نبی کی بات مانی، نہ امام کی بات مانی، نہ معلم کی بات مانی، نہ کسی کی بات مانی، اس سکریپ کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو، میلٹ کرو اس کو، پگھلاؤ اس کو، جب پگھل جائے گا پھر کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہ ہادہی جہنم اللتی، یہ ہے جہنم، یہ سکریپ کے پگھلانے کے لیے، بنانے کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. عزیزان، سفارش کس کو ضرورت پڑتی ہے؟ جو انفٹ ہو. فٹ کو کبھی سفارش کی ضرورت، لیکن جو لوگ فٹ ہوتے ہیں، جو میرٹ پہ ہوتے ہیں، جو 1000 نمبر پورے لے لیتے ہیں، یہ 1000 نمبر تنہا نہیں لے سکتے. توجہ، شفاعت کو سمجھیں کیا ہوتی ہے. 1000 نمبر یہ پورے نہیں. ایک لوری شفاعت ہے اور ہندوستانی شفاعت، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، پہلے بیان کی ہوئی ہے نا، یہاں جو سب کے ذہنوں میں ہے، شیعہ سنی جتنے بھی ہیں، ان سب کے ذہنوں میں شفاعت کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے. یہی لاہور میں ایک جگہ نماز جمعہ میں یہ شفاعت بیان ہوئی ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں بیان کر رہا ہوں، باقاعدہ نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ نے امت کو بتائی کہ آپ گھبراؤ نہیں، قیامت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی، رسول اللہ شفاعت کریں گے. پھر انہوں نے پورا منظر بھی بیان کیا شفاعت کا. شفاعت کا منظر یہ ہوگا کہ قیامت کا منظر ہوگا اور حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، لہذا جنتیوں کو الگ کر کے جنت میں ڈال دیں گے، مجرم اور جہنمی رہ جائیں گے پیچھے، اور ساری قوموں کے مجرم اور جہنمی یہ جہنمی لائنوں میں لگے ہوں گے اور شور مچا رہے ہوں گے، اپنے اپنے نبی سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا نبی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کروا دو، اللہ سے جا کر کہو ہمیں معاف کر دیں. نبی بھی اپنی اپنی قوم کے مجرموں کی لمبی لمبی لائنیں بنائیں گے، اور چونکہ امت رسول اللہ سب سے زیادہ ہے، لہذا اس کے مجرمین بھی دوسروں سے زیادہ. مثلا بنی اسرائیل کی لمبی لائن لگی ہوگی، قوم عاد و ثمود کی، قوم نوح کی، اور سابقہ قوموں کی تمام، 124,000 نبی اور 124,000 لائنیں لگی ہوں گی، ہر لائن کے مجرم کھڑے ہوں گے. اور یہ وہ مولانا بیان کر رہے تھے، اب یہ نہ کہیں کہ میں کوئی بیان کر رہا ہوں قیامت کا منظر، یہ مولانا لاہوری شفاعت بیان کر رہا ہوں. یہ شفاعت وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، نعوذ باللہ، وہ جیسے قائل ہیں جسمانیت کے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیچ میں ایک بڑا پنڈال ہوگا، گراؤنڈ ہوگا، اس میں خدا کی ذات ایک تخت پر یا کرسی پر بڑا جمان ہے نعوذ باللہ، اور چاروں طرف سب لائنیں ہی لائنیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر شریف لوگ بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں تو کچھ نہ کچھ ہلچل رہتی ہے، اتنی ڈسپلن ان میں بھی نہیں ہوتا. اور چلے جائے کہ ساری قوم کے مجرم، بنی اسرائیل کے مجرم، بنی اسرائیل کے شریف آدمی بھی آرام سے نہیں کھڑے ہوتے. قوم ہی ایسی ہے نا بنی اسرائیل، شریف ترین وہی لوگ تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا، جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، جنہوں نے عیسیٰ کو ستایا، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو، یہ شریف تھے، شرفا یہ قوم بنی اسرائیل. اب مجرمین قوم بنی اسرائیل یہ جب سارے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں وہاں سما کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہوگا. اب اسی طرح ہر نبی کے پیچھے بہت بڑی بڑی مجرموں کی لائن کھڑی ہوگی، اور نبی خدا سے تقاضا کر رہے ہوں گے کہ یا نبی، ہماری امت کو بخش دے، یہ مجرم ہیں، نادان ہیں، بے وقوف ہیں، نہیں سمجھ میں آئی ان کو، غلطیاں ہو گئیں، اب اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف کر دے، ہماری وجہ سے ان کو معاف کر دے. باہر کیف ابھی یہ باتیں چل رہی ہوں گی کہ اتنے میں بنی اسرائیل کی صف میں بھگدڑ مچ جائے گی، وہ زیادہ شور کرتے ہیں، کسی ایک صف میں بھگدڑ مچے گی، دھکا دے گا ایک آدمی دوسرے کو، دوسرا اس کو، اور اسی طرح دھنگا مشتی شروع ہو جائے گی اور اس صف میں بھگدڑ مچ جائے گی. اس سے ایک شور شرابہ پیدا ہو جائے گا، اور جو یہ شور اٹھے گا سب کی توجہ اس شور کی طرف چلی جائے گی کہ کیا ہوا. جیسے ابھی دروازے کے باہر اگر دو آدمی شور کریں تو آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے، سارے اس شور کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہی حال ہوگا، ساری صفوں کے مجرم سب توجہ کریں گے، اور انبیاء جو انہیں معاف کروانے آئے ہیں وہ بھی، سب دھیان ان کا چلا جائے گا اس لائن کی طرف جدھر شور اٹھے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ادھر ہو جائے گی، معاذ اللہ. اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا تصور ہے، ایسے کفریہ کلمات ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس شور و بھگدڑ کی طرف ہو جائے گی، اور جو ہی وہ بھگدڑ کی طرف توجہ کریں گے، ادھر سے رسول اللہ اپنی امت کے مجرموں کو کہیں گے کہ جلدی جلدی تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ادھر دیکھ رہا ہے. اس کا نام رکھا ہوا تھا شفاعت انہوں نے. عزیز من، یہ شفاعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ اس کو نہیں کہتے شفاعت. یہ عرض کیا کہ ہندوستانی شفاعت یا لاہوری شفاعت، تمام کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اس طرح سے بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنی پارٹی جنت میں پہنچا ہی دے گی, چپکے سے چھپا کے. اب یہ نعتوں میں بہت سارے مضمون ہیں کہ میں روسیہ, میں کالے دل والا, قیامت میں جب جاؤں گا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, مجھے جہنم لے جائیں گے اور کالی کملی والے مجھے کملی کے نیچے چھپا کے اندر لے جائیں گے. یہ رسول اللہ کا تصور ہے کہ رسول اللہ کملی اس وجہ سے ہے کہ اپنی امت کے مجرموں کو, مثلا ایک کو کملی کے نیچے چھپا کے اندر جنت چھوڑ کے پھر واپس آئیں باہر, پھر دوسرے کو دیکھیں کملی کے نیچے چھپا کے پھر اس کو. یہ شفاعت, یہ رسول سمجھے, یہ عقیدت ہے رسول اللہ سے آپ کو. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت سفارش کو نہیں کہتے. انفٹ آدمی کو فٹ جا کر, انفٹ آدمی کو کسی جگہ بھرتی کروانے کو, پاس کرانے کو شفاعت نہیں کہتے. شفاعت یعنی آپ فٹ ہو کر وہاں جاؤ. لیکن کس طرح؟ اگر ایک بچہ 1000 نمبر لے کر پاس ہوتا ہے, سفارش کی اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو ٹیچر کی ضرورت ہے, اس کو ساتھی کی ضرورت ہے, اس کو ماحول کی ضرورت ہے, اس بچے کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اس کو کتاب چاہیے, اس کو سکول چاہیے, اس کو ٹیچر چاہیے, اس کو ٹویٹر چاہیے, اس کو اپنا ساتھی, ایک اچھا محنتی دوست چاہیے, اس کو گھر والے ذمہ دار ماں باپ, سمجھدار ماں باپ چاہیے. یہ سب جب جمع ہوں گے تو یہ بچہ امتحان میں 1000 نمبر لے گا. ان کے ساتھ کے بغیر وہ یہ نمبر نہیں لے سکتا. سفارش اس کو نہیں کہتے کہ یہ سارا سال نکما گھومتا رہے اور ماں باپ دولت و ثروت کے ذریعے یا اس کے رشتہ دار اور ایم پی اے اور ایم این اے فون کر کے اس کو پاس کروا دیں, یہ شفاعت نہیں ہے. شفاعت یہ ہے کہ اس کو امتحان کی تیاری کرانے کے لیے اکیلا نہ چھوڑیں, اس کا ساتھ دیں, اس کے ساتھ رہیں, ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے حال پر نہ چھوڑیں. اور جب ٹیچر اس کا ساتھی بنے گا اور یہ ٹیچر کا ساتھی بنے گا, یہ کتاب کا ساتھی بنے گا, کتاب اس کی ساتھی بنے گی, یہ کاپی کا ساتھی بنے گا, کاپی اس کی ساتھی بنے گی, یہ قلم کا ساتھی بنے گا, قلم اس کی ساتھی بنے گی, یہ سبق کا ساتھی بنے گا, سبق اس کا ساتھی, یہ محنت کا ساتھی بنے گا, محنت اس کا. جب اتنی چیزوں کا ساتھ امتحان سے پہلے اسے مل گیا, اس کو امتحان میں یا امتحان کے بعد کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاس ہوا ہے, اپنی صلاحیت پہ پاس ہوگا, لیکن صلاحیت پہ پاس ہونے کے لیے اتنی چیزوں کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر اتنی چیزوں کا ساتھ نہ ہوا, یہ کبھی بھی پاس, اگر سکول اس کا ساتھ نہ دے, سکول ٹیچر اس کا ساتھ نہ دے, سکول کی انتظامیہ اس کا ساتھ نہ دے, ماں باپ اس کا ساتھ نہ دیں, گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں, کاپی و قلم و کتاب اس کا ساتھ نہ دیں, اس بچے سے پاس ہونے کی امید چھوڑ دیں, ایم این اے کے حوالے نہ کریں, یہ نہیں پاس ہو سکتا. اس کا پاس کروانا بھی جرم ہے, جعلی ڈگری دینا بھی جرم ہے, کسی ایل کی جگہ نا ایل کو بھرتی کروانا بھی جرم ہے. یہ مجرم مجرمانہ طریقے سے نہیں آگے جائے گا, یہ میرٹ پہ آگے جانا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم شفاعت کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن تمہیں یہ پتا ہو کہ شفاعت یہ نہیں ہے کہ یہاں تم نکمے گھومو اور خوش رہو کہ آخرت میں پارٹی مضبوط ہے ہماری اور وہ آ کر ہمیں نکلوا کے ادھر بھیج دیں گے. نہ, ان کو خدا نے بنایا ہے, دنیا میں تیرے پاس بھیجا ہے, ورنہ سارے انبیاء قیامت میں مبعوث ہوتے, دنیا میں مبعوث نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا کہ یہاں ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے اور ان کا ساتھی بننا ہے. یہاں پر تم نے, جس طرح بچہ سکول کا ساتھی بنے گا, سکول اس کا ساتھی بنے گا تو پاس ہوگا, یہاں پر تجھے مسجد کا ساتھی بننا ہے اور مسجد نے تیرا ساتھی بننا ہے, یہاں پر تجھے قرآن کا ساتھی بننا ہے, کتاب پاس ہونے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے, یہاں پر تجھے کتاب کا ساتھی بننا ہے, قرآن کا ساتھی بننا ہے, اور قرآن نے یہاں پر تیرا ساتھی بننا ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ 10-5 نمبر لینے والوں کو 1000 نمبر والے کی جگہ پر بٹھا دے جا کر,
بلکہ قرآن آیا ہے تاکہ تو قرآن کا ساتھی بن، قرآن تیرا ساتھی بنی، تو پورے 1000 نمبروں سے پاس ہو جا، تجھے کسی سفارش کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں پر قرآن کے ساتھ معلم بھیجے ہیں، انبیاء و ائمہ و اہل بیت بھیجے ہیں کہ یہاں اس زندگی میں تو نے ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ اگر جہاں زندگی میں تو ان کا ساتھی بنا اور وہ تیرے ساتھی بنی، یہاں پر اگر تو نے شف و شفاعت کی منزل پائی تو وہ تجھے اس امتحان میں پاس کرا دیں گے۔ اگر یہاں تو نے ان کی اقتداء نہ کی، یہاں تو نے ان کی بات نہ مانی، صرف اس وجہ سے تو خوش ہے کہ ووٹ ہم نے ان کو دیے، نعرہ ان کا لگایا ہے، بینر ان کا لگایا ہے، لہٰذا یہ ناکے سے ہمیں گزار دیں گے، نہ وہ ایسے شفیع ہیں، نہ اللہ نے ایسی شفاعت بنائی ہے۔ یہاں پر تو نے ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ الطالب الشفیع ہو، جناح الطالب، جناح پر کو بازو کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے، جناح ویسے پرندے کے پر کو کہتے ہیں جیسے اڑتا ہے، اجنحا پر، پرندوں کے پر ہیں، یہ بازو ہیں ان کے، لیکن چونکہ اڑنے کے کام آتے ہیں پر ہیں یہ ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے بھی بیان فرمایا ہے کہ تم بھی پر بچھاؤ والدین کے لیے، والدین کے لیے کہ اولاد، قرآنی حماقت کے تحت تو ہم والدین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تو کر رہے ہیں، حماقت کا رویہ کیا ہے کہ بوڑھا کھانستا ہے اس کو باہر نکالو ابھی، ہاں یہ ماں تنگ کرتی ہے میری بیوی کو، لہذا ماں کو بھی الگ کرو تم فلاں، یہ حماقت کا، یہاں ہندوستانی کلچر کا رویہ ہے ماں باپ کے ساتھ کہ یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بھی تنگ کرتے ہیں، یہ بھی فلاں کرتے ہیں، یہ بھی کھانستے ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ حماقت کا رویہ ہے۔ حکمت کیا کہتی ہے؟ قرآنی حکمت، قرآنی حکمت یہ کہتی ہے کہ جب تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، ان کا دل مت دکھاؤ، ان کو ایسی بات نہ کرو جس سے وہ ناراض ہوتے ہوں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ کافی نہیں کہ ان کو راشن دے دو، ان کو جوڑے دے دو، ان کو علاج معالجہ کرا دو، یہ کافی نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کھانا دے دیا، انہیں کپڑے خرید کے دے دیا، جوتا دے دیا، اور انہیں اور ضروریات زندگی دے دی، نا، بلکہ کیا کرو، ان کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھو تم، ماں باپ کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھو، وہ اس پروں کے محتاج ہیں تمہارے، اور اولاد کا کام ہے ماں باپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائے۔ محاورہ ہے یہ، اب آپ یہ کہیں میرے تو پر نہیں ہے، میں کیسے ماں باپ کے قدموں کے نیچے بچھاؤں؟ پر بچھانا یا پروں کے نیچے لینا، جس طرح پہلے، آج کل تو یہ بریلر ہر چیز آپ لے کے کھاتے ہیں، مرغیاں جن کو کہتے ہیں بھی پدر و مادر ہے نا، ان کا ماں باپ بھی نہیں، یہ جو آج کل رائج چکن ملتا ہے، پرانے زمانے میں دیسی مرغیاں شاید یہاں گاؤں میں ہوں ابھی بھی آپ کے پاس، کہ البتہ گاؤں میں بھی شہروں سے خرید کے لا کے کھاتے ہیں، یہ گاؤں والوں میں، گاؤں میں رہنے کا جواز یہ ہوتا ہے کہ یا کوئی کھیتی باڑی ہو، کوئی مویشی پالی ہو، کوئی مرغی چوزا رکھا ہوا ہو۔ اگر بریلر ہی کھانا ہے آپ نے گاؤں میں لا کر، شہر سے خرید کر، وہاں سے ملاوٹ والی چیزیں لے کر، وہاں سے آپ نے ڈبوں کا دودھ لے کے گاؤں میں آ کے پینا ہے، گاؤں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر خالص چیزیں ہوں، شہریوں کو سپلائی کی جائیں، نہ کہ شہروں سے خریداری کر کے گاؤں میں آ کر کھایا جائے۔ کیوں گاؤں میں چپکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں جی ہمارے آبا و اجداد کا گھر ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ گاؤں میں رہنے کا جواز یہ ہے کہ کوئی بھینس ہو، کوئی گائے ہو، کوئی ڈنگر مال ہو، کوئی کھیت کھیتی باڑی ہو، کوئی گندم ہو، کوئی کھلیان ہو، کوئی چیز ہو، خالص چیز، سبزیاں ہو گا، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، شہریوں کو بھی دو۔ اب بعض اس طرح چپکے ہوئے ہیں گاؤں کے ساتھ، پہلے دیسی مرغیاں گھروں میں رکھتے تھے، مرغیاں، اب یہ مرغیاں بہت سارا انسان کو فائدے دیتی تھی، کچھ مرغیاں تو عجیب قسم کی تھیں کہ وہ دانا ادھر چگتی تھیں، کوڑ کوڑ ادھر کرتی تھیں، انڈا پڑوسی کے گھر میں جا کے دے آتی تھی۔ ایسے انسان بھی ہیں، ایسے بچے جوان بھی ایسے ہیں، کھانے کے ٹائم گھر آ جاتے ہیں، کڑ کڑ کرنے گھر آ جاتے ہیں اور کام کے وقت کہیں اور چلے جاتے ہیں, پڑوسیوں کا کام کر کے آ جاتے ہیں. ایک کام مرغیوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کڑک ہو جاتی تھیں, ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں, یہ بریلر مرغی کڑک بھی نہیں ہوتی چونکہ فطرت ہی نہیں ہے مرغی والی, اس کے اندر کڑک ہو جاتی تھی. وہ بعض انسان بھی ایسے ہیں, وہ سال میں کچھ دن آتے ہیں کڑک ہو جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے کہاں ہیں, کڑک کی حالت ان پر تاریخ, نہ مسجد میں نظر آتے ہیں, نہ مجلس میں نظر آتے ہیں, نہ کسی فعالیت میں نظر آتے ہیں. ان کا پوچھو کدھر ہے, کہتے ہیں کڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کڑک جب ہوتا ہے تو چڑچڑی ہو جاتی ہے مرغی, یاد ہے نا پرانے زمانے میں, یا ہیں ابھی بھی مرغیاں ہیں, صاحب فطرت مرغیاں ہیں یا نہیں ہیں, کڑک ہو جاتی ہیں, وہ بڑی چڑچڑی ہو جاتی ہیں ان زمانے میں, ان دنوں میں کوئی ان کے قریب حملے کرتی ہیں, وہ سارا دن ایسے روٹھی ہوئی پھولی ہوئی بیٹھی رہتی ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جد و امجد مر گئے ہیں ان کے, کہ یہ حالت ان کے اوپر افسردگی والی, ایک مزاج ہے مرغیوں کا ایسا طاری ہوتا ہے ان کو, سال میں کچھ دنوں کے لیے ہو جاتی ہیں. خوب یہ حالت بھی چونکہ روایت میں ہے کہ یہ جانوروں کی جتنی حالت ہیں یہ انسانی حالات ہیں جو جانور آئینہ بن کر انسان کو دکھاتے ہیں. ان میں غور کیا کرو گے, یہ جانوروں کے جو حالات ہیں کہ ہمارے تو نہیں آئینہ یہ. وہ بعض انسان بھی کڑک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک اگلے دن کوئی موڈ بنا ہوا ہے, بات ہی نہیں کرتے, سلام ہی نہیں کرتے, فون اٹینڈ نہیں کرتے, کیا ہوا بھائی, کچھ بھی نہیں ہوا, بس ایسے کڑک ہو گئے ہیں. ایک اور کام مرغیاں یہ کرتی تھیں کہ انڈے دیتی ہیں, انڈے ان کے جمع کرتے تھے, کچھ تو کھا لیتے تھے یا بیچ دیتے تھے عموماً, اور کچھ مزید چوزوں کے لیے اگلی نسل کے لیے رکھتے تھے. اس کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ انڈے جتنے رکھنے ہوتے تھے 20-25-30 جتنی بھی, اور اس کے اوپر خود مرغی ہی کو بٹھاتے ہیں, خصوصاً جن دنوں میں کڑک ہوتی ہے. یہ کڑک لوگ کم از کم اور کوئی فعالیت نہیں کرتے, تو بچے تو چوزے تو نکالیں کم از کم گھر میں, بعض ایسے ہیں نہ چوزہ نکالتے ہیں نہ کسی کام میں نظر آتے ہیں. وہ اگر کسی کام میں نہیں ہو, میدان میں نہیں ہو, کڑک بیٹھے ہوئے, تو کوئی چوزہ تو نکالو پھر کم از کم. خوب یہ کڑک مرغیوں کے نیچے انڈے رکھ دیتے تھے, وہ ان کو گرماتی تھیں, اور گرما کے پھر انہی انڈوں سے بچے نکلتے تھے, چوزے نکل آتے تھے. یہ چوزے جب نکل آتے ہیں اس کے بعد مرغی کا عمل دیکھنے کا ہوتا ہے, یہ بھی بڑا دیکھنے کا ہوتا ہے کہ کتنی حفاظت کے ساتھ وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ان کو گرماتی ہے, تپش دیتی ہے, اور کیسا خدا نے غریزہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کتنا ٹیمپریچر میں نے رکھنا ہے. غور کریں اگر اس کے اعمال پر, تو تھوڑی دیر کے لیے نا اٹھ کے ایسے ٹہل کے پھر آ کے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے. کیوں ٹہلتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگا, ذرا خون روان کرنے کے لیے اپنا واک کر رہی ہے, نا بلکہ اس کے اندر ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے, اس نے انڈوں کی ہیٹ کو ایک ایک ٹیمپریچر پر فکس رکھنا ہے. بعض اوقات وہ ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اٹھ جاتی ہے اس سے, تاکہ ٹیمپریچر دوبارہ اسی حالت پر آ جائے جو اس کا رہنا چاہیے. یہ جانوروں کے اندر ایک اپنے بدن کا ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں وہ. بس اوقات آپ دیکھیں یہ بلیاں ایسے دھوپ پر سوئی ہوتی ہیں, وہ یہ کیا کر رہی ہیں, اپنے بدن کا ٹیمپریچر مینٹین کر رہی ہیں, کہ جو بلی کے بدن کے اندر ہے, انسان کو ہیٹر چلانا پڑتا ہے, گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں پہننا پڑتا, انہیں صرف جگہ بدلنی ہوتی ہے, پھر ان کا ٹیمپریچر بیلنس ہو جاتا ہے. یہ جن جانوروں کو باندھ کے رکھتے ہو, بھینس گائے, خوب ان کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ یہ انسان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, یہ سردی میں باندھ کے خود گرمی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو بھی موقع دیں پالتو جانوروں کو کہ یہ کچھ اپنی فطرت کے غریزے کے مطابق بھی عمل کریں. جب بچے چوزے نکل آتے ہیں اس کے, بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو نکالتی ہے, نکال کر پھر جو بچوں کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے وہ یہ کہ ان کو اپنے پروں کے نیچے محفوظ رکھتی ہے, پر بچھاتی ہے, پر بچھاتی ہے. یعنی اب مرغی کے پر آپ دیکھیں وہ حفاظت کے پر ہیں, ہمدردی کے پر ہیں, مادرانہ پر ہیں, رحمت کے پر ہیں, حفاظت کے پر ہیں, اور بعض اوقات تو اپنی جان پر کھیل جاتی ہے چوزوں کو بچانے کے لیے. بچوں کے ساتھ ماں باپ بھی یہی کام کرتے ہیں. جب انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتے ہیں رحمت کے ساتھ. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی انہی پروں کی ضرورت ہے. جن پروں کے نیچے انہوں نے آپ کو رکھا تھا, اب تمہاری باری ہے کہ ان کو اپنے پروں کے نیچے رکھو. تم بچے تھے اور ضعیف, یہ بوڑھے ہیں اور ضعیف, کمزوری دونوں کے اندر تھی. جب تم کمزور تھے انہوں نے پروں کے نیچے پر بچھائے, اب وہ کمزور ہو گئے, تم ان کے اوپر پر بچھاؤ اور ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ. تم جناح پر کو کہتے ہیں, بازو کو بھی کہتے ہیں جناح. مثلا لشکر جب بنائے جاتے ہیں تو اس کو جناح میں تبدیل کرتے ہیں, ایک جناح دایاں جناح اور بایاں جناح, یعنی دایاں بازو اور بایاں بازو, دائیں بازو کا ایک کمانڈر بائیں بازو کا ایک کمانڈر. اس طرح فوج کو بازوؤں میں تقسیم کیا جاتا ہے دائیں بائیں میں, یعنی مددکار, مدد کے لیے, جو بازو کا کام مدد کرنا ہے. انسان کی طاقت بازو کے ذریعے سے زیادہ استعمال ہوتی ہے, باقی حصوں میں بھی طاقت ہے لیکن سب سے زیادہ طاقت انسان کی بازو. پورے جسم کی طاقت سمٹ کر دوڑ کے بازوؤں میں آ جاتی ہے. جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں, جب مروڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, سارے جسم کی طاقت بازوؤں میں آ جاتی ہے. بازو کو جناح کہتے ہیں چونکہ بازو کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے دوسروں کی. ہو یہ مطلب اگر سمجھ گئے ہیں, شفیع یعنی ساتھی, جناح بازو کو کہتے ہیں, طالب جو کسی چیز کی جستجو میں ہو. امیر المومنین آپ کو حکمت بتا رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو تم کسی چیز کے طالب بنو. طالب میں بھی یہ ذہن میں رکھو کہ کس کے طالب ہو, کس کی طلب کر رہے ہو, مطلوب کیا ہے تمہارا. مطلوب صرف لذتیں نہ ہو, مطلوب صرف یہ گھٹیا چیزیں نہ ہو. یہ نہ ہو سارا دن لاہور کے مارکیٹوں میں شاپنگ کے لیے بیگ لے کے گھومتے رہو اور شام کو چائنا کا کچرا لے کر آؤ, ساری عمر اس کی طلب میں لگا دو. تم پہلے یہ دیکھو کہ یہ قیمتی عمر کس کی طلب میں صرف کرتے ہو, وہ طلب عمر سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے. پہلے یہ دیکھو کہ عمر میں خرچ کر رہا ہوں قیمتی ہے, قیمتی عمر سے زیادہ قیمتی چیز میں صرف کرو. جو عمر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو. عزیز ایمان, قیمتی چیز کو اس سے قیمتی تر کے لیے, اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ ایک روپیہ, تاجر اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک روپیہ خرچ کرتا ہے دو روپے کماتا ہے, ایک روپے سے ایک روپیہ نہیں کماتا, ایک روپے سے تو اس کو تاجر کہتے ہیں. جو ایک روپے سے آٹھا نہیں کمائے اس کو بیوقوف کہتے ہیں, وہ احمق ہے. یعنی جو قیمتی چیز دے کے گھٹیا چیز لے یہ بیوقوف ہے, جو قیمتی چیز دے کے اسی جیسی چیز لے لے یہ بھی کاسب نہیں ہے. جو قیمتی چیز دے کر قیمتی تر لے لے, مثلا آپ نے گھر دیا, آپ کی قیمت تھا, ایک گھر کی قیمت تھی, یہ گھر دے کر آپ نے اس سے زیادہ قیمتی گھر لے لیا, اس کا مطلب ہے آپ درست ہیں, آپ نے درست نفع والا کام کیا ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی عمر ہے. یہ عمر آپ کسی چیز کی طلب کریں, طلب اس کی کریں جو اس عمر سے زیادہ قیمتی ہو, اور وہ کیا ہے, وہ نجات ہے, وہ ہدایت ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے, وہ کمال ہے, اس کمال تک آپ نے جانا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ طلب کا قانون یہ ہے کہ تنہا کسی چیز کی طلب میں کامیابی نہیں ہوگی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تنہا طلب کر لوں گا اور مطلوب تک پہنچ جاؤں گا, یہ بیوقوف ہے. یہ طالب تنہا کبھی بھی مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا, اس کو ساتھی کی ضرورت ہے. ساتھی جو تیرا شفیع ہو, ساتھی ہو, ساتھی ایسا کہ تیرے ساتھ ملے, جب تو اور وہ ملے تو دونوں ایک طاقت بن جاؤ, دونوں ایک قوت بن جاؤ, اور وہ اور تم مل کر اس مطلوب کی طلب میں نکلو, اور وہ مطلوب جو دیر سے ملنا ہے اگر تجھے ساتھی مل جائے تو جلدی مل جائے گا تجھے. اس لیے ساتھی انسان کا بازو ہوتا ہے, ساتھی انسان کا بازو ہوتا ہے. آپ کے پاس کھانے والے تو ہیں, آپ کے دوست ساتھی ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے تیار, جب بھی آپ دعوت کریں وہ آ جاتے ہیں, کھانا دے آ جاتے ہیں, لنگر پہ آ جاتے ہیں, لیکن طلب میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھی ہوا و ہوس کے ساتھی نہیں ہوتے, لذتوں کے ساتھی نہیں ہوتے, مقصد کی راہ میں جو ساتھیوں وہ ساتھی کہلاتے ہیں, جن کے ذریعے سے مقصد حاصل ہوتا ہو. توجہ کریں, ہم میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ شادیاں کرتے ہیں بیوقوفی کے نظریے کے تحت. امیر المومنین کی شادی ہوئی جناب سیدہ سے، رسول اللہ نے پوچھا امیر المومنین کو، یا علی کیسے پایا زوجہ کے طور پر، میری بیٹی کو کیسے پایا تم نے؟ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہے یہ، اللہ کی عبادت میں بہترین ساتھی ہے، اس سے بہتر ساتھی کوئی اور نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں شفیع، شفیع یعنی جو یہاں سے آپ کے ساتھ ہو گیا، وہ ٹیچر جس نے پڑھایا وہ شفیع ہے آپ کا، جو فون کر کے کہتا ہے اس کو پاس کر دو وہ شفیع، وہ قانون شکن ہے، وہ قانون شکن ہے، وہ شریعت شکن ہے، جس نے آپ کو بننے میں مدد دی، ساتھ دیا، وہ آپ کا شفیع ہے. قرآن آپ کا شفیع ہے، نماز آپ کی شفیع ہے، مجلس آپ کی شفیع ہے، اہل بیت آپ کے شفیع ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ بننے میں آپ کو مدد دیتے ہیں. نہ یہ کہ ہم بنے بغیر انفٹ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر فون کروا دیں، جی ہم انفٹ یہاں پہنچائے ہیں، اب ذرا مہربانی کر کے انہیں بتا دو یہ ہمارے ہیں اگرچہ انفٹ ہیں، اور خدا بھی کہے گا ٹھیک ہے چونکہ آپ کے ہیں لہٰذا میں اپنا قانون توڑ دیتا ہوں اور ان کو اندر جنت میں بھیج دیتا ہوں. ایسے نہیں ہوگا عزیز من. اللہ نے یہ سب دنیا میں بھیجے، یہ ہستیاں اور یہ کتابیں، تاکہ دنیا میں ہم ان کو ساتھی بنائیں اور دنیا میں ہم ان کے ساتھی بنیں اور بازو بنیں. لہذا شفیع، ہر طالب اس کو شفیع کی ضرورت ہے، شفیع یعنی ساتھی کی ضرورت ہے، ساتھی اس کا بازو ہے، اس بازو کے ذریعے سے اپنی طلب و اپنا مقصد حاصل کرے گا. اور جس کو یہ شفیع مل جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ائمہ اطہار کو بھی ساتھیوں کی ضرورت تھی، بعض نبیوں کو ملے بعض نبیوں کو نہیں ملے، حضرت نوح کو نہیں ملے، وہ دن دیکھنا پڑا، بعضوں کو ملے بعضوں کو. سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے مل گئے انصار، لیکن میرے بھائی کو نہیں ملے، امام حسن کو نہیں ملے. سید الشہداء کو 72 ساتھی ملے، اگر اس سے زیادہ ملتے تو نقشہ کچھ اور ہو جاتا. 72 کے ملنے سے دین بچ گیا، 72 ساتھی سید الشہداء کو کربلا میں ملے، اور ایسے ساتھی تھے کہ سید الشہداء چاہتے تھے یہ میرا ساتھ چھوڑ جائیں. شب عاشور سید الشہداء نے انہیں اکٹھا کیا خیمے میں اور چراغ بجھا کر انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں ساتھی ہیں یہ. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو بلایا جاتا ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عزیز من، حسین کن کے شفیع ہیں؟ جو حسین کے ساتھ رہے ہیں. حسین ان کے شفیع نہیں ہیں کہ جدھر حسین کا راستہ کسی اور طرف ہے، یہ کسی اور طرف ہیں. وہی شہداء ہیں جن کی سوگ میں صدیوں سے مسلمان رو رہے ہیں، جن کا تذکرہ اور حکم دیا گیا ان کا تذکرہ کرو تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آئے، دین کی حفاظت سمجھ میں آئے، دین کی خاطر قربانی دینا تمہیں سمجھ میں آئے. سید الشہداء کے یہ ایک ایک ساتھی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان سب کو کہا تم چلے جاؤ، ان کو دشمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے. بنو ہاشم کو بھی کہا چلے جاؤ لیکن نہیں گئے. امام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ کل تم سب مارے جاؤ گے، بچے گا کوئی بھی نہیں، پھر بھی نہیں گئے. امام علیہ السلام نے ان کو مقتل کی جگہ بھی بتائی کہ تم یہاں یہاں مارے جاؤ گے، پھر بھی اٹھ کر نہیں گئے، بلکہ ہر ایک نے یہ کہا کہ مولا یہ ایک جان ہے، اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر ہمیں زندگی دی جائے، ہم پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ان کو کہتے ہیں اصحاب حسین، ساتھی ہیں حسین کے، اور حسین ان کے شفیع ہیں. حسین شفیع ہیں ان کے، نہ ان کے جو کوفہ میں بیٹھے رہے، نہ ان کے جو مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے، نہ ان کے جو یمن و مصر میں بیٹھے رہے، نہ ان کے جو گھروں میں بیٹھے رہے، ان کے شفیع ہیں جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا. اور یہ وہ اصحاب تھے کہ جناب ثانیہ زہرا نے شب عاشور جناب سید الشہداء سے پوچھا، بھیا کل عاشور ہوگا، جنگ ہوگی، کیا یہ ساتھی ہمارے ساتھ رہیں گے یا کل ایسا تو نہیں کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ ایک صحابی نے یہ بات سن لی اور سن کر دوڑا ہوا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے، بی بی نے بھائی سے یہ کہا ہے کہ کیا یہ کل تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟
اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر نے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور امام علیہ السلام سے درخواست کی، امام تشریف لائے اور کہا مولا ہم اس حالت میں صبح تک نہیں جانا چاہتے، ہم اسی وقت جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے خیمے میں بٹھا کر چراغ بجھا کر انہیں کہا تھا اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن عزیزان نہیں گئے۔ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، حسین بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ان کا ساتھ۔ ان صحابیوں میں بڑی بڑی شخصیات امام کے ساتھ تھیں، جن میں سے ایک عظیم ہستی جناب زہیر ابن قین تھے، جو پہلے نہیں تھے امام کے ساتھی، پہلے امام کے مخالفوں میں تھے اور امام سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک موقع پر امام نے قاصد بھیج کر انہیں بلایا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میری طرف سے معذرت کر لو، میں نہیں آ سکتا۔ زوجہ زہیر آئی اور آ کر کہنے لگی، زہیر تجھے پتہ ہے تجھے کس نے بلایا ہے؟ تجھے فاطمہ زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے، تجھے بی بی زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے، بی بی کا فرزند تجھے بلائے اور تو کہے میں نہیں جاتا، تو جا کر بات سن کیا کہتے ہیں، اگر تو نہیں جاتا میں جاتی ہوں۔ زہیر اپنی زوجہ کے کہنے پر آئے امام کی خدمت میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، امام نے جو کچھ فرمایا زہیر بدل گئے اور جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان الگ کرو، میرا سامان جدا کرو، مجھے منزل مل گئی ہے۔ اس وقت زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میں تجھے یہیں پر آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بغیر آزاد زندگی گزار سکے، تو میری انتظار میں نہ بیٹھی رہے۔ زوجہ نے شرط رکھی، کہا کہ اس شرط پر آزادی کے لیے تیار ہوں کہ جب تو شہید ہو جائے اور تو محشر میں بی بی زہرا کی خدمت میں پہنچے تو اس بی بی سے جا کر یہ عرض کرنا کہ بی بی ایک آپ کی کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، اسے بھی یہ ساتھ دے دے۔ اس وقت زہیر نے کہا کہ اگر یہ مجھے یہ توفیق ہوئی تو میں ضرور حاضر ہو کر یہ عرض کر دوں گا، یہی وہ بی بی ہے جو لائق شفاعت ہے، اس لیے کہ یہاں پر خود بھی فاطمہ زہرا کا ساتھ دے رہی ہے اور اپنے شوہر کو بھی فاطمہ زہرا کے فرزند کے ساتھ بھیج رہی ہے، کس طرح ممکن ہے قیامت میں فاطمہ زہرا اس کو تنہا چھوڑ دیں؟ یہ خواتین ہیں جن کو شفاعت نصیب ہوگی، جو اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں، جو اپنے بھائیوں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں، جو اپنے شوہروں کو گھروں میں بٹھا لیتی ہیں، وہ ساری زندگی بھی فاطمہ فاطمہ کرتی رہیں۔ نہ عزیزان، اگر فاطمہ زہرا کی شفاعت چاہیے تو پہلے اپنے عزیزوں کو فاطمہ زہرا کے لال کا ساتھی بناؤ، جا کر ادھر بھیجو تاکہ وہ شفاعت کریں ان کی۔ اور پھر زہیر آ گئے امام کے ساتھ اور عاشور میں شہید ہو گئے۔ جب عاشور کے شہداء کی جنگ کی خبر عرب دنیا میں پہنچی، سارے قبائل میں پہنچی، زہیر کی زوجہ کو بھی یہ خبر پہنچی۔ زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور ایک کفن کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ کربلا میں، کہ میرا زہیر تنہا تھا، اجنبی تھا، اس قافلے میں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا، ممکن ہے لوگوں نے مولا حسین کو دفن کیا ہو، ان کی اولاد کو، لیکن شاید میرے زہیر کو کسی نے دفن نہ کیا ہو۔ غلام کفن لے کے آ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور ہاتھ میں کفن تھاما ہوا ہے اور جا کر زوجہ زہیر کے سامنے بیٹھتا ہے۔ زوجہ زہیر نے غلام کے ہاتھ میں کفن دیکھا تو کہتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو دفن کر دیا ہے۔ غلام کہتا ہے بی بی تجھے کہاں سے پتا چلا تیرا زہیر دفن ہو گیا ہے؟ کہنے لگی تو کفن جو واپس لے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے دفن کر دیا ہے۔ تو غلام رو کر کہتا ہے اے زوجہ زہیر، تو اپنے زہیر کو روتی ہے، وہاں مولا زہیر بغیر دفن کے ہے، وہاں مولا زہیر بغیر کفن کے ہے، وہ ریت کا کفن ہے، خاک کا کفن ہے، اور مولا کی اولاد علی اکبر کا جنازہ، حضرت عباس کا جنازہ اور انصار و بنو حاشم کا جنازہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشار و بلیہ سے محفوظ فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں انہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، امت اسلامیہ کو پروردگارہ ان ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان فتنوں سے نجات عطا فرما، فتنہ گروں و ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں ہیں بالخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔